بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ہفتہ وار پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے. تو آئیے پہلے عناوین پر ایک نظر ڈالتے ہیں.
شمالی یمن پر سعودی فوج کے حملے. قرارداد 1701 کی خلاف ورزی پر صہیونی حکومت کی مذمت. صہیونی حکومت کے ساتھ مذاکرات بے نتیجہ. عراق کے بارے میں سعودی موقف پر نوری مالکی کی تنقید. امریکہ کی پالیسیوں پر حقیقی تبدیلی پر صدر ایران کی تاکید.
ناظرین, شمالی یمن کے رہائشی علاقوں پر سعودی عرب کے جنگی طیاروں کے حملے جاری ہیں, اور رپورٹوں کے مطابق اب تک بڑی تعداد میں بے گناہ عام شہری سعودی عرب کے ہوائی حملوں میں مارے جا چکے ہیں, جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں. اس صورتحال پر ہمارا یہ تجزیہ, ملاحظہ فرمائیے.
شمالی یمن کے رہائشی علاقوں پر سعودی جنگی طیاروں کے حملے جاری ہیں, جن میں اب تک بہت سے عام شہری, جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں, جاں بحق ہو چکے ہیں. اسی دوران مختلف خبر رساں ایجنسیوں کے مطابق سعودی جنگی طیاروں نے صوبہ سعدہ کے رہائشی علاقوں پر سفید فاسفورس کے بم بھی گرائے ہیں. ایک طرف یمن کے داخلی امور میں سعودی عرب کی مداخلت جاری ہے, اور سعودی عرب کی فوج یمنی فوج کے ساتھ مل کر شمالی یمن کے عوام پر حملے کر رہی ہے, اور ممنوع اسلحے حتیٰ سفید فاسفورس کے بم استعمال کر رہی ہے. اور دوسری طرف سعودی عرب کے ذرائع ابلاغ عامہ یمن کی داخلی جنگ کو, جو حکومت کے غلط پالیسیوں کے نتیجے میں ملک کی اقتصادی بدحالی, حکومت کے امتیازی رویے اور حکومت میں عوام کو شریک نہ کرنے کا نتیجہ ہے, زیدی شیعوں کے ایک چھوٹے سے گروہ کے ساتھ لڑائی ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اخبار الشرق الاوسط نے اس کوشش کے تحت دعویٰ کیا ہے کہ الحوثی جماعت زیدی شیعوں کا انتہا پسند گروہ ہے, جو یمن میں حزب اللہ لبنان کا تجربہ دہرانا چاہتا ہے. یہ ذرائع ابلاغ یمن کے صوبہ سعدہ کے نہتے باشندوں پر سعودی فوجی حملوں کو مذہبی رنگ دینا چاہتے ہیں, تاکہ اہل سنت رائے عامہ کو ریاض کے بین الاقوامی قوانین کے خلاف فوجی اقدامات کا ہمنوا بنا سکیں. یمن میں مسلمانوں کا المناک قتل عام ایسی حالت میں جاری ہے کہ صہیونی حکومت نے اپنی توسیع پسندی, مسجد الاقصی سمیت فلسطین کے تمام مقدس مقامات کا اسلامی تشخص مٹانے اور صہیونی کالونیوں کی توسیع کا سلسلہ جاری رکھا ہے, اور اس کے وحشیانہ حملوں میں ہر روز کچھ بے گناہ فلسطینی شہید یا زخمی ہو رہے ہیں. ان حالات میں اسلامی دنیا کی رائے عامہ سعودی حکام سے یہ سوال کرتی ہے کہ ایسی حالت میں کہ صہیونی حکومت اور اس کے حامی اسلامی مراکز اور اسلامی اتحاد کو ہدف بنا رہے ہیں, مسلمانوں کو نہتے فلسطینی عوام کے دفاع پر متحد کرنے کے بجائے یمن کے داخلی اختلافات میں خود کو کیوں الجھا رہے ہیں, اور اس ملک کے عوام کے خلاف جنگ میں براہ راست کیوں حصہ لے رہے ہیں. مسلمانوں کے اصلی دشمن یعنی صہیونی حکومت سے رائے عامہ کی توجہ ہٹانا, مسلمانوں کے درمیان جنگ کو ہوا دینا اور شیعہ سنی اختلاف کا فتنہ کھڑا کرنا کس کے فائدے میں ہے؟ شیعہ اور سنی اور عرب و عجم تمام مسلم اقوام اپنی اسلامی و انسانی مشترکہ اقدار اور دوستی و برادری کے اصولوں پر اسلامی حکومتوں سے یہ توقع رکھتی ہیں کہ حکومت یمن کو شمالی اور جنوبی یمن کے باشندوں کے ساتھ مذاکرات کی دعوت دے کر افہام و تفہیم کے ذریعے اس ملک کی خانہ جنگی ختم کرانے کی کوشش کریں گی. اس وقت یمن میں خانہ جنگی اور اپنے ہی بھائیوں کے قتل عام کا سلسلہ رکوانے میں اسلامی کانفرنس تنظیم اہم کردار ادا کر سکتی ہے, اور در حقیقت یہ او آئی سی سے عالم اسلامی کا مطالبہ ہے.
ناظرین، اقوام متحدہ نے اعلان کیا ہے کہ لبنان پر 33 روزہ اسرائیلی جارحیت کے بعد پاس ہونے والی قرارداد 1701 کی صہیونی حکومت کی جانب سے مسلسل خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ ہمارا یہ تبصرہ ملاحظہ فرمائیے۔
اقوام متحدہ نے ایک بار پھر اعلان کیا ہے کہ صہیونی حکومت نے قرارداد نمبر 1701 کی خلاف ورزی کی ہے۔ اقوام متحدہ اس سے پہلے بھی کئی بار صہیونی حکومت کی جانب سے قرارداد نمبر 1701 کی خلاف ورزی پر اعتراض کر چکا ہے۔ اقوام متحدہ کے خصوصی کوارڈینیٹر مائیکل ولیمز نے سلامتی کونسل میں ایک رپورٹ پیش کر کے اعلان کیا ہے کہ صہیونی حکومت کے جنگی طیارے لبنان کی فضائی حدود میں پرواز کر کے قرارداد نمبر 1701 کی مسلسل خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ مائیکل ولیمز نے اس رپورٹ میں لبنان میں اسرائیل کے جاسوسی کے آلات پکڑے جانے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ لبنان میں جاسوسی کے آلات نصب کرنا بھی اقوام متحدہ کے قرارداد کے خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ قرارداد نمبر 1701 کے مطابق اسرائیل کو لبنان کے امور میں کوئی مداخلت نہیں کرنا چاہیے، لیکن اسرائیل اس کے باوجود ہر روز لبنان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ جنوبی لبنان میں تعینات محافظ امن فوج نے بھی 12 صہیونی حکومت کی جانب سے قرارداد نمبر 1701 کی خلاف ورزی کی شکایت کی ہے۔ اقوام متحدہ کی یہ قرارداد سن 2006 میں لبنان پر صہیونی حکومت کی 33 روزہ جارحیت کے اختتام پر صادر ہوئی تھی۔ قرارداد نمبر 1701 میں اسرائیل کو لبنان کے خلاف ہر قسم کے جارحانہ اقدام سے روکا گیا ہے۔ اس قرارداد میں لبنان کے بارے میں اقوام متحدہ کی تمام قراردادوں پر عمل درآمد کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے، جن میں لبنان کے مقبوضہ علاقوں سے صہیونی حکومت کے فوری اور بلا قید و شرط انخلاء کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ لبنان کے فضائی حدود کی مسلسل خلاف ورزی اور اقوام متحدہ کے قراردادوں کی خلاف ورزیوں میں روز افزوں اضافہ تشویشناک اور خطرناک ہے۔ صہیونی حکومت نہ صرف یہ کہ لبنان کے مقبوضہ علاقوں میں اپنی پوزیشن مضبوط اور مستحکم کرنے کی فکر میں ہے، بلکہ لبنانیوں کو مرعوب کر کے اور خوف و ہراس کی فضا قائم کر کے اپنے ناجائز قبضے کو وسیع تر کرنا چاہتی ہے۔ صہیونی حکومت کے اقدامات نے ایک بار پھر اس کے امن پسندی کے دعووں کے جھوٹ کو ثابت کر دیا ہے۔ ان حالات میں لبنان کے لیے صہیونی حکومت کی توسیع پسندی روکنے کے واحد راستے کے عنوان سے مزاحمت پر استوار دفاعی حکمت عملی کی تیاری ضروری ہے۔ لبنان کے عوام بھی نئی حکومت سے توقع رکھتے ہیں کہ صہیونی حکومت کے مقابلے میں مزاحمت پر استوار محکم دفاعی پالیسی کا جلد از جلد اعلان کرے گی۔
ناظرین، فلسطینی انتظامیہ کے مذاکرات کار صائب عریقات نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ فلسطینی عوام کے ساتھ صداقت سے کام لیا جائے اور اس بات کا اعتراف کر لیا جائے کہ 18 سال سے غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ جاری مذاکرات کا عمل بے نتیجہ رہا ہے۔ ممتاز پاکستانی تجزیہ نگار ثروت جمال اسمعی کا تجزیہ۔
اسرائیل کا مسئلہ، ساری دنیا اس حقیقت سے واقف ہے کہ یہ 6 دہائیوں سے زیادہ عرصہ ہو گیا اور یہ مسئلہ جوں کا توں چل رہا ہے۔ اس میں خرابی تو بڑھتی جا رہی ہے، ابتری تو بڑھتی جا رہی ہے، ظلم بڑھتا جا رہا ہے، لیکن انصاف کی کوئی شکل نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کی بنیاد ہی ظلم پر رکھی گئی ہے۔ یہ 100% ناجائز ریاست فلسطینیوں کی سرزمین پر ان کی کسی قصور اور کسی غلطی کے بغیر دنیا بھر کے یہودیوں کو کہا گیا کہ یہاں تمہاری یہ ریاست ہے اور اس پر تم قبضہ کرو اور یہاں تم آباد ہو جاؤ، اور یہ کام امریکہ اور برطانیہ نے کیا جو کہ آج بھی اسرائیل کے سرپرست اور پشت پناہ ہیں۔ تو اب اس کے 1967 کے بعد صورتحال میں بہت بڑی تبدیلی ہوئی، کیونکہ اسرائیل نے ایک بہت بڑے عربوں کے علاقے پر قبضہ کر لیا اور اس توسیع پسندی کا مظاہرہ اس کی طرف سے برابر جاری ہے، کارروائیاں جاری ہیں۔ ایک طویل عرصے سے فلسطینیوں کی زمین پر یہودی بستیاں تعمیر کر کے, کالونیاں بنا کر کے ان کے علاقوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے, اور فلسطینیوں کو اپنے ہی ملک میں قیدی بنا کر رکھ دیا گیا ہے. تو یہ چیز ایسی ہے کہ جس طرح ایک ڈاکو کسی کے گھر پر قبضہ کر لے اور پھر بعد میں کہا جائے کہ جی آپ مذاکرات کے ذریعے سے آپ اس کا حل نکالیں, تو یہ اسی طرح کے مذاکرات ہو رہے ہیں جن کی سرپرستی بظاہر عالمی طاقتوں کی جانب سے کی جاتی ہے. کبھی روڈ میپ آتا ہے, کبھی کوئی کیمپ ڈیوڈ سمجھوتا سامنے آتا ہے, لیکن حقائق یہ ہیں کہ کسی چیز سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. آج کل بھی مذاکرات کا ایک عمل شروع کرایا گیا اور اس میں اسرائیل کی ہٹ دھرمی اسی طرح سے قائم رہی جیسے کہ پہلے دن سے چلی آ رہی ہے. تو اب تازہ ترین پوزیشن یہ ہے کہ فلسطین کے صدر نے ایک بظاہر اسٹینڈ یہ لیا ہے کہ جی ہم اس وقت تک بات چیت نہیں کریں گے جب تک ہمیں یہودی بستیوں کی تعمیر کا سلسلہ روکنے کی یقین دہانی نہیں کرائی جائے گی. لیکن حالات یہی ہیں کہ یہ سب کچھ اسی طرح ہوتا رہے گا, اور یہ مذاکرات کا جو سوانگ رچایا جاتا ہے یا ڈھونگ رچایا جاتا ہے, اس کا مقصد صرف وقت حاصل کرنا ہوتا ہے, اور وقت حاصل کر کے اسرائیل کی ریاست کی توسیع بھی ہو رہی ہے, اس کو مضبوط بھی کیا جا رہا ہے, فلسطینیوں کو کمزور بھی کیا جا رہا ہے. اس لیے اس مسئلے کا حل صرف یہ ہے کہ پوری مسلم دنیا متحد ہو کر کے اور اس معاملے کو جہاد کے ذریعے سے حل کرے, طاقت کے ذریعے سے حل کرے, کیونکہ ڈاکوؤں سے آپ اپنا لوٹا ہوا مال بات چیت کر کے نہیں لے سکتے. اس کے لیے آپ کے پاس طاقت ہونی چاہیے. جب تک یہ نہیں ہوتا, جب تک مسلم دنیا متحد نہیں ہوتی, اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ہر مذاکرات کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ پیش رفت نہیں ہو رہی. اسی طرح تازہ ترین مذاکرات کے بعد بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پیش رفت نہ ہونی تھی نہ ہوگی. اس کا ایک ہی حل ہے کہ مسلم دنیا اس مسئلے کو بزور بازو اور بزور قوت اور اللہ کے بھروسے پر حل کرے. جب ایسا ہوگا تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا.
ناظرین, سعودی حکومت ایک طرف تو یمن کے شمالی علاقوں کے نہتھے عوام پر ہوائی حملے کر رہی ہے, یمن کی خانہ جنگی کو ہوا دے رہی ہے, تو دوسری طرف عراق میں بدامنی اور دہشت گردی بھی پھیلا رہی ہے, جس پر عراق کے وزیراعظم نوری المالکی نے ریاض کو خبردار کیا ہے. ملاحظہ فرمائیے اس سلسلے میں ہمارا یہ تجزیہ.
عراق کے وزیر اعظم نوری المالکی نے عراق کے بارے میں ریاض کے معاندانہ موقف اور پالیسیوں پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب سعودی عرب کے ساتھ روابط کے سدھار کا کوئی فارمولا زیر غور نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ عراق کے بارے میں سعودی عرب کا رویہ منفی ہے اور بغداد کے بارے میں ریاض کے نظریے کی تبدیلی کی کوئی علامت نظر نہیں آتی. عراق کے وزیر اعظم نوری المالکی نے یہ بیان ایسی حالت میں دیا ہے کہ بعض شواہد بتاتے ہیں کہ سعودی عرب عراق کے انتخابات پر اثر انداز ہونا چاہتا ہے. عراقی جریدے البینہ نے عراقی حکام کے حوالے سے انکشاف کیا ہے کہ سعودی عرب اس وقت کروڑوں ڈالر خرچ کر کے عراق کے داخلی امور میں مداخلت کر رہا ہے اور خاص طور پر انتخابات میں مداخلت کرنا چاہتا ہے. سعودی حکومت عراق کے آئندہ پارلیمانی انتخابات پر اثر انداز ہونے کے لیے ان عراقی سیاسی جماعتوں سے جن کے نمائندے عراقی پارلیمنٹ میں موجود ہیں اور عراق کی بعض امدادی اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے روابط برقرار کر رہی ہے. عراقی ذرائع کے مطابق بظاہر ریاض عراق میں کام کرنے والے بین الاقوامی امدادی اداروں اور بعض شہری تنظیموں کے توسط سے ووٹروں کو پیسے دے کر انتخابات پر اثر انداز ہونا چاہتا ہے. بعض سیاسی حلقوں نے اعتراف کیا ہے کہ سعودی حکام نے شیعوں کو عراق میں اقتدار میں نہ آنے دو کے نعرے پر اپنی توجہ مرکوز کر رکھی ہے. علاقے کے ذرائع ابلاغ نے بھی انکشاف کیا ہے کہ عراق میں شیعوں کو اقتدار میں آنے سے روکنے کے لیے سعودی شہزادوں پر مشتمل ایک کمیٹی کام کر رہی ہے. مختلف ذرائع ابلاغ کی رپورٹیں بتاتی ہیں کہ سعودی عرب بھاری رقم خرچ کر کے اور انتہا پسند باسی اور دہشت گرد گروہوں سے رابطہ برقرار کر کے کوشش کر رہا ہے کہ پارلیمانی انتخابات کے قریب عراق میں بدامنی پھیلا دے. اس مقصد کے لیے سعودی حکومت نہ صرف یہ کہ امن و امان برقرار کرنے میں بغداد حکومت کی توانائی پر سوالیہ نشان لگانا چاہتی ہے بلکہ عراق میں نسلی اور فرقہ وارانہ جنگ بھی شروع کروانا چاہتی ہے۔ عراق کے اراکین پارلیمنٹ نے شفاف اور واضح موقف اختیار کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہی سعودی عرب کی جاسوسی کے ادارے بھی بغداد کے حالیہ دہشت گردانہ واقعات میں ملوث رہے ہیں، جس کی معتبر اسناد و دستاویزات سے بھی تائید ہوتی ہے۔ انہی حقائق کے پیش نظر عراقی وزیر اعظم نوری المالکی نے عراق کے اندرونی معاملات میں ہر قسم کی بیرونی مداخلت کی جانب سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ صورتحال جاری رہی تو بغداد جوابی کارروائی کرے گا۔ نوری مالکی نے اسی کے ساتھ اقوام متحدہ سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ اپنے فرائض پر عمل کرتے ہوئے اس حساس مرحلے میں عراق کے داخلی امور میں بیرونی مداخلت کی روک تھام کرے۔
ناظرین، صدر مملکت ڈاکٹر محمود احمدی نژاد نے استنبول میں اسلامی ملکوں کے اقتصادی اجلاس کے موقع پر ایک بار پھر امریکی حکام کی پالیسیوں میں حقیقی تبدیلی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم امریکی حکام کے عمل میں حقیقی تبدیلی اور ان کے بڑے فیصلوں کے منتظر ہیں۔ امریکی حکام، خاص طور پر امریکی صدر باراک اوباما، تبدیلی کے وعدے میں کتنے مخلص ہیں اور کیا واقعی وہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں یا یہ ان کا صرف ایک سلوگن تھا؟ اور پھر حقیقی تبدیلی کے لیے بڑے فیصلے کیوں ضروری ہیں؟ ان تمام موضوعات پر گفتگو کے لیے آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سیاسی اور بین الاقوامی امور کے ماہر مجتبیٰ امانی صاحب۔ تو آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ امانی صاحب، اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امریکی صدر باراک اوباما تبدیلی کے سلوگن کے ساتھ، تبدیلی کے نعرے کے ساتھ اقتدار میں آئے، اوباما کی حکومت تبدیلی کے نعرے میں کتنی مخلص ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
آپ کے ہی اور ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔
تغییر رو در دو بخش،
تبدیلی کے نعرے کو دو حصوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ امریکہ کی سیاست کو اس کی داخلہ اور خارجہ پالیسی میں دیکھ سکتے ہیں۔ البتہ دونوں ایک دوسرے سے مربوط بھی ہیں، لیکن کچھ خارجہ پالیسی مربوط ہے، اس میں کسی طرح کی امریکی پالیسی میں تبدیلی نہیں آئی ہے۔ جو چیز ہم اس وقت امریکہ کی کلاں خارجہ پالیسی میں دیکھ رہے ہیں علاقائی اور عالمی سطح پر، اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ جیسا کہ پہلی حکومتوں کی پالیسی تھی، ویسے ہی دیکھی جا رہی ہے۔ کم از کم دو تین عشروں میں تو کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی۔ امریکہ کی داخلی پالیسی کے تناظر میں بھی کوئی تبدیلی دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے۔ شاید تصور یہ تھا کہ کوئی تبدیلی اقتصادی مسائل میں یا اقتصادی بحران سے مقابلے کے لیے کوئی تبدیلی آئے گی، وہ پالیسی اختیار کریں گے اوباما، لیکن وہاں بھی ایسی کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی ہے۔ ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی ابھی تک۔ البتہ ایک سوال اہم ابھی بھی باقی ہے، آیا یہ تبدیلی امریکہ کی پالیسیوں، جا رہنا پالیسیوں کو آگے بڑھانے کے لیے تھی، یا امریکی اپنی جا رہنا پالیسیوں پر نظر ثانی کرنا چاہتے؟ یہ ایسا سوال ہے جس کا جواب تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔
امانی صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، صدر مملکت ڈاکٹر محمود احمدی نژاد نے استنبول میں اسلامی ملکوں کے اقتصادی اجلاس کے موقع پر یہ کہا ہے کہ امریکی حکام کو تبدیلی کے لیے بڑے فیصلے کرنے ہوں گے۔ آپ کیا کہتے ہیں، تبدیلی کے لیے بڑے فیصلے کیوں ضروری ہیں؟
میں فکر کروں کہ
میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی مشکل یہ ہے، سب سے بڑی نفرت امریکہ کی ہے کہ وہ محسوس کرائے کہ پوری دنیا میں اس کے خلاف نفرتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. حتیٰ امریکہ کی وزارت خارجہ میں ایک الگ سے شعبہ قائم کیا جس کا فریضہ و ذمہ داری یہ بنائی گئی ہے کہ عالمی رائمہ کے سامنے امریکہ کی ساکھ کو بہتر بنا جائے. ہم اگر امریکہ کے بارے میں امریکہ کی نفرت کو کم ہوتا دیکھیں تو یہ سمجھیں گے کہ شاید امریکہ کی پالیسی میں کوئی تبدیلی آئی ہے. امریکیوں کی نگاہ جو ہے وہ سامراجی نگاہ ہے، ان کی سرشت میں سامراجیت پائی جاتی ہے. وہ دوہرے معیار کے پالیسی پر ہمیشہ عمل کرتے ہیں اور انسانی حقوق، جمہوریت، ان جیسے یا ایٹمی ہتھیار یا ایسے ممالک پر دباؤ ڈالنے کی پالیسی اپنا جو پرامن مقاصد کے لیے ایٹمی ٹیکنالوجی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش. لیکن اسرائیل کے بارے میں وہ کچھ نہیں کہتے جن کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہیں، یا جاسوسی کے لیے وہ بجٹ جو معین کرتے ہیں اس میں تبدیلی کریں. اگر دوہرے معیار کی پالیسی میں وہ تبدیلی لے آئیں یا جو خود مختار ممالک ہیں ان کا احترام کریں، ان کا مقابلہ نہ کریں، یا دوسرے ملکوں میں عدم استحکام پیدا نہ کریں، دہشت گردی نہ پھیلائیں، بدامنی نہ پھیلائیں، تو اگر یہ سب کچھ وہ ان سب چیزوں سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں تو پھر یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے بڑے فیصلے کیے ہیں اور ان کی پالیسی میں تبدیلی ہوئی. لیکن اب تک ایسا کچھ نظر نہیں آیا اوباما کی پالیسی میں.
جی امانی صاحب، صدر مملکت نے کہا ہے کہ اگرچہ امریکیوں کے لیے صہیونی حکومت کی مخالفت بہت مشکل اور دشوار ہے لیکن حقیقی تبدیلی لانے کے لیے انہیں صہیونی حکومت کے مقابلے پر آنا ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی جو موجودہ حکومت ہے، باراک اوباما کی حکومت، یہ صہیونی حکومت کے مقابلے پر آ سکتی ہے؟
سیاست ہے
امریکہ کی پالیسیاں،
فرہنگ، سیاست،
جو ثقافت، سیاست یا اقتصادی امور میں ہے یا حتیٰ دفاعی امور میں، وہ صہیونیوں کی پالیسیوں سے عجین ہو گئی ہے، مربوط ہو چکی ہے. وہ ان سے الگ ہو کے نہیں رہ سکتے صہیونیوں کی پالیسیوں سے. ایسا نہیں لگتا ہے کہ اوباما میں یہ توانائی ہو گئی کہ صہیونیوں کے مقابلے میں آ کے اپنی ثقافتی، سیاسی، اقتصادی اور دفاعی پالیسی کو آزاد کر سکیں یا صہیونیوں کے لیے اپنی حمایت میں کسی طرح کی کمی لا سکیں گے، ایسا نظر نہیں آتا. آج جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ اگرچہ صہیونی امریکہ کی پالیسیوں کا منفی جواب دیا ہے امن کے تعلق سے، لیکن ہم بدستور یہ دیکھ رہے ہیں کہ اوباما اور امریکہ کی وزارت خارجہ بہت زیادہ مائل نہیں ہیں کہ صہیونیوں کے مقابلے میں آئیں یا صہیونیوں کی پالیسیوں پر تنقید کریں سنجیدہ طریقے سے. ایسا نہیں لگتا ہے کہ امریکہ کی حکومت صہیونیوں کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی توانائی یا صلاحیت رکھتی ہے.
جی اوباما صاحب، ایران کے تعلق سے یہ اوباما کی اور یہ بش کی پالیسی میں کوئی فرق نظر آ رہا ہے؟
یقینی طور پر پالیسیاں الگ الگ ہیں، لیکن ایران سے دشمنی کے تناظر میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی. موجودہ حکومت انسانی حقوق یا ڈیموکریسی کے بہانے سے دباؤ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو بش کی انتظامیہ تھی، ریپبلکن تھی، وہ فوجی اور جارحانہ پالیسیاں اس پر کاربند تھیں. فرق تو ہے لیکن دشمنی کے تعلق سے کوئی زیادہ فرق نہیں ہے.
عالمی مسائل کے
درمود مسائل جہانی،
بش کی پالیسی میں اوباما کی پالیسی میں کوئی واضح نمایاں فرق نظر آ رہا ہے؟
سیاست ہے اوباما در
عالمی مسائل کے بارے میں اوباما کی پالیسیاں،
سیاست ہے اوباما در بارے مسائل جہانی، ہمون
وہی پالیسی ہے جو
ادامه سیاست ہے بش کی
پالیسی تھی. ایسا نہیں لگتا کہ علاقے میں یا مشرق وسطیٰ کے علاقے میں اسلامی ممالک میں کوئی بڑی تبدیلی آئی ہو، امریکیوں کو اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنی ہوگی، یعنی اوباما کو چاہیے کہ بوش کی جو غلط پالیسیاں ان کی اصلاح کرے، وہ چیز جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ نہیں دیکھ رہے ہیں، یعنی انہوں نے کوئی اصلاح نہیں کی ہے بوش کی پالیسیوں میں، بلکہ انہی پالیسیوں کو کسی نہ کسی اعتبار سے آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
بہت بہت شکریہ امانی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، جیسا کہ امانی صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، بظاہر کوئی ہدف میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا ہے، الفاظ اور سلوگنس ہو سکتا ہے مختلف ہوں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اوباما انہی پالیسیوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں جو بش نے وضع کی تھی۔ اسی کے ساتھ زاویہ نگاہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ، شکریہ دینا.